بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم اكمال الشين میں شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات پڑھے جا رہے ہیں. اللہ پاک سے یہ مان کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے, جو نورانی تاثیر رکھی ہے, جو ایمانی تاثیر رکھی ہے, جو ایخانی تاثیر رکھی ہے, جو احسانی تاثیر رکھی ہے, ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, نفس کی علائشوں سے پاک, بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک, ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک, اللہ کی یاد سے غفلت سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے, یہ قرین بن جاتا ہے, یہ علائشیں ڈالتا رہتا ہے, اس کی علائشوں سے بات انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت درست سمائیں گے, ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے, اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے, اللہ کی رطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور یہی تصوف سے دل کا تصفیہ مقصود ہے اور یہی تزکیہ ہے نفس کا کہ اپنے اندر کے منفی جذبات پر غلبہ پانا آ جائے, یہ صلاحیت حاصل ہو جائے. اور یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے, اس لیے ان کے اندر تاثیر ہیں. یہ چونکہ کتاب قریب اختتام کے ہے, اللہ سے مانگ کر بیٹھیں کہ یہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتار دے. یہ تھوڑے سے ذرا اونچے درجے کی باتیں ہیں. ابتدا تو اللہ والوں کی تربیت سے, اذکار اشغال مراقبات سے ہوتی ہے دل کی صلاحیت کو درست کرنے کے لیے. پھر جب ان اذکار اشغال اور مراقبات میں لگتے ہیں تو دل کے اندر کے منفی جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت آتی ہے اور دل میں شفافت آتی ہے اور لطافت آتی ہے اور پاکیزگی آتی ہے تو دل کے اندر کا وہ حاصہ بیدار ہوتا ہے. تو بعض اوقات بعض کے لیے اللہ پاک ان کے دلوں پر عجیب عجیب قسم کے انوارات برکات کا نزول ہوتا ہے جو محسوس کرتا ہے, لیکن یہ ہر ایک کے لیے مختلف ہیں, ایک نہیں ہے. ہر سالک کی اپنے اندر کی کیفیت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے, بعضوں کو تفصیل سے, بعضوں کو جمال سے. ربی حقیقی اللہ کی ذات جیسے چاہتے ہیں ویسے تربیت فرماتے ہیں. تو یہ اخیر کے باب اسی ضمن میں چل رہے ہیں کہ احساسات کیا ہوتے ہیں نا, اس لیے مانگیں گے اللہ سے تو سمجھ میں بھی آ جائے گی ورنہ تاثیر ہمارے دلوں میں اترے گی. گزشتہ جو ہم نے ملفوظ پڑھا تھا پھر پڑھ لیتے ہیں, تشریح اس کی تفصیل سے ہو چکی. فرماتے ہیں اصل تو حدیث کا ملفوظ عربی میں جس کا ترجمہ مولانا خلیل احمد سارفی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اس کی مزید تشریح ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ فرمائی. فرماتے ہیں حقائق اور معارف کا بیان یا تو علوم وجدانیہ کے کثرت فیضان کے سبب سے ہوتا ہے یا کسی مریض کی ہدایت کی غرض سے. پہلا تو مبتدی سالکوں کا حال ہے اور دوسرا اہل تمکین و محققین کا ہے. اس کے فائدے فرمایا کہ سالک مبتدی پر جب علوم واردات کی بارش ہوتی ہے اور دل اس کا ان کو سما نہیں سکتا, اس لیے تنگ ہوتا ہے, ابل پڑتا ہے اور وہ علوم زبان سے اس کے نکلنے لگتے ہیں. اس پر بات تفصیل سے ہو چکی ہے کہ ابھی اس کے اندر اتنا حوصلہ ضبط کا نہیں ہے, برداشت کا نہیں ہے, اس لیے ابل پڑتا کہتا ہے. لیکن اور عارف کامل کا قلب بہت فراخ ہوتا ہے, اس لیے اس کے قلب پر جس قدر بھی علوم ہمیں سب کو سما لیتا ہے اور ان علوم پر خود غالب رہتا ہے, اس لیے وہ بیان نہیں کرتا. ہاں اگر کسی مریض کو ہدایت کرنا ہو اور اس کی تعلیم منظور ہو تو حسب ضرورت بیان فرماتا ہے, اول کی مثال تو سڑیا کسی ہے، ایک دوسری مثال سے سمجھا رہے ہیں، یعنی جو آگ پر رکھی ہے ابل رہی ہے، اور دوسرے حد کی مثال پختہ شدہ ہنڈیا کی ہے کہ حسب ضرورت اپنے اختیار سے جس کا چاہیں گے نکالیں گے، خود اس پہ سے ہرگز نہ نکلے گا، اس لیے پختہ ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. جی تو اب جو محفوظ ہے، فرماتے ہیں علوم و معارف کے مختلف بیان محتاج سننے والوں کی غذائیں ہیں، اور سوائے اس کے جو تو کھا سکتا ہے، سوائے اس کے جو تو کھا سکتا ہے تیرے لیے ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ بھی اسی ضمن میں ہے کہ علوم و معارف کے مختلف بیان محتاج سننے والوں کی غذائیں ہیں، اور سوائے اس کے جو تو کھا سکتا ہے تیرے لیے اور کچھ نہیں ہے. اس کے فائدے مولانا رحمۃ اللہ گنگیرا فرماتے ہیں، جیسے آدمی کے بدن کی غذا کھانا پانی ہے، اسی طرح قلب اور روح کی غذا علوم اور معارف ہیں. اللہ کرے یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے. آج بدن کی غذا کی فکر تو ہے، لیکن روح کی اور دل کی غذا کی فکر نہیں ہے. یہ دونوں بالکل مختلف ہیں. جیسے آدمی کے بدن کی غذا کھانا پانی ہے، اسی طرح قلب اور روح کی غذا علوم اور معارف ہیں. اس لیے شیخ رحمت اللہ کا ارشاد ہے کہ علوم اور معارف کے مختلف بیانات حاجت مند سننے والوں کی غذائیں ہیں. جیسے غذا ہر شخص کی وہ ہے جو اس کے حال کے مناسب ہے، ہر غذا ہر شخص نہیں کھا سکتا. مثلا قوی المعدہ شخص جو چاہے کھا سکتا ہے، اور ضعیف المعدہ کم کھا سکتا ہے، زیادہ کھائے گا تو نقصان ہوگا. اور نیز مزاج جیسا ہوگا اس کے مناسب غذا کھا سکتا ہے. ایک تمثیل سمجھانے کے لیے ہے کہ جس طریقے سے مادی غذاؤں کا حال ہے اور انسانوں کا حال ہے کہ استعداد مختلف ہیں. معدے کی استعداد ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے. قوی المعدہ جس کو جو چیز مل جائے کھا جاتا ہے، ایسے بہت کھا جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں. لیکن ضعیف المعدہ جو ہے وہ زیادہ نہیں کھا سکتا، اگر کسی وجہ سے کھا لے گا تو بعد میں پریشان ہوگا، ہر وقت نہیں کھا سکتا، یہ نقصان ہوگا. بیت مزاج جیسا ہوگا اس کے مطابق غذا کھا سکتا، یہ بھی مختلف ہے مزاج. بتاتے بالکل اسی طریقے سے یہی حال غذائے باطنی کا ہے کہ ہم باطنی کا بھی ہے. خیر علم و معرفت کی بات ہر شخص کے مناسب نہیں ہے. جس کے قلب کی جس قدر کی گنجائش ہے اس کے موافق حصہ لیتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ تیرے لیے اس کا کچھ نہیں ہے جو تو کھا سکتا ہے. یعنی یہ بھی جو ہے اللہ کا ایک نظام ہے، بات ایک ہی ہو رہی ہوتی ہے لیکن مجمع کے اندر چونکہ استعدادیں مختلف ہوتی ہیں، ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق اس میں سے اپنا حصہ وصول کر لیتا ہے. تو ہر بات ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے جو عارف ہے، کامل ہے، جس کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کا ادراک کر لیتے ہیں، اس لیے وہ اس کی استعداد کے مطابق ہی بات کرتے ہیں. ہم نے اپنے حضرت جی رحمۃ اللہ کا ایسا ہی پایا کہ آدمی سے عامیانہ انداز میں بات کر کے سمجھا دیں گے، اور علماء سے ان کے مطابق، اور علماء میں جو خاص ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کا عجیب انداز ہوتا تھا. اس لیے بھی کہ کل مناس اللہ قدر اقول، یہ بھی ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کی استعداد کے ساتھ بات کرو. میں جو حضرت جی رحمۃ اللہ میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ہمارے پیکجز کے اندر اسٹرائک تھی، وہ زمانہ تھا نیا نیا اسٹرائک کا جو ہے، تو فیکٹری بند ہو گئی. جیسے آج کل مجبور ہو کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو اسٹرائک عمومی طور پر ہو گئی نا. اس وقت ایک مزدوروں کے اندر، لیبرز کے اندر شروع ہوئی تھی نا، اب فیکٹری بند ہے، بیٹھے ہوئے ہیں میری تو اسی میں بیٹھے بیٹھے حضرت کا تذکرہ تو سنا تھا. حاجی عبد المجید صاحب سے حضرت کے خوب تذکرے سنے تھے، حاجی عبد المجید صاحب کی صحبت بھی اٹھائی تھی. حضرت کے خلیفہ کاری غلام محمد صاحب کے پاس بھی جاتے تھے، ان کے حلقے میں بھی شریک ہوتے تھے. اچانک ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا، چلو چونکہ میرے باس تھے ملک افضل صاحب جو ہے نا، نمازی تھے ماشاءاللہ، مجھ سے پہلے کے نمازی تھے، اور شوق تھا ان کو بھی اللہ والوں سے ملنے کا. وہ بھی حاجی صاحب سے مل چکے تھے، مل چکے تھے. ایسی بات ہوئی فیکٹری پتہ نہیں کب کھلے گی، دن ہے چلو، ہم دونوں نے قسم کر لی رات کو یہاں سے بیٹھے جی پی ایس چلتی، زمانے کے تو پرانے زمانے کی بات ہے، 9:30 بجے یہاں سے چلی، صبح 7:30 بجے مانسہرا پہنچا دیے، مانسہرا اترے ہم، اڈا تھا شہر کے اندر اس زمانے میں، ناشتہ کیا، پھر وہاں سے پتا چلا کہ ویگن یہاں سے چلتی ہے، تو وہاں سے ویگن کے اڈے پر گئے اور ویگن لیے، ویگن سے ہم جانا پھر جا کے بٹ گرام اتر گئے، بٹ گرام سے پتا کیا حضرت کی جگہ ککڑ سنگ نام تھا اس وقت، وہاں سے صحیح فرماتے تو جناب کے نزدیک نزدیک 2 گھنٹے لگے، چلتے 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 پہنچ گئے، خیر حضرت کی حاضری ہوئی، حضرت نے ماشاء اللہ بہت ہی محبت کا شفقت کا معاملہ فرمایا، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت نے بات یعنی ایسے انداز میں کی، چونکہ ہم پلانٹ والے تھے جی ہے، وہ ہمارے پلانٹ سپرنٹینڈنٹ تھے، میں اسسٹنٹ پلانٹ سپرنٹینڈنٹ تھا، میں آثار سے افعال، افعال سے فائل، فائل حقیقی اللہ کی ذات ہی ملی، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آثار ہیں کس کے، افعال کے، افعال کا کرنے والا کون ہے، ایک ہی ملے گا، اب چونکہ ہمارا تعلق پاور ہاؤس کے ساتھ، یہاں پر پاور ہاؤس کو پانی جو سپلائی کرتے ہیں اس کے سٹیم کے لیے، وہ ہمارا پلانٹ تھا، ڈی آر ایس پلانٹ تھا، تو پاور ہاؤس کی بات چونکہ کی تھی کہ پاور ہاؤس میں ہم کام کرتے ہیں، سب نے فرمایا کہ دیکھو جی یہ بلب کے اندر جو روشنی ہے اس کی ذاتی نہیں ہے، اس کا تعلق سوئچ کے ساتھ ہے، اور سوئچ کا تعلق پاور ہاؤس کے ساتھ ہے، اور پاور ہاؤس کو انجینئر چلا رہا ہے، انجینئر کو مادیات کا علم کس نے سکھایا جی، ایک بات تو یہ فرمائی، یعنی چلو پیچھے آثار سے افعال، افعال سے فائل، تو فائل حقیقی کون ملے گا، اللہ، پھر چٹکی کاٹی ان کے ہمارے افضل صاحب کے پاس بیٹھے تھے، میں کیا ہوا کہ درد یہ اثر ہے، کس چیز کا ہے، چٹکی کا، یہ فیل ہے، کاٹی کس نے، یعنی اتنا آسان طریقہ اللہ پاک کی معرفت کا فرما دیا، آثار پر غور کرو گے، افعال، افعال سے فائل، تو فائل حقیقی اللہ کی ذات ملے، اب یہ بات ایک عام انداز میں جو کہ عام بندے دی ہیں اس طرح سمجھا دی اس کو جائے، اور ویسے حضرت کی اب آپ دیکھیں جو ان کے ارشادات ہیں سر اتنے گہرے ہیں، جیسے یہ بھی فرما رہے ہیں، یہ بعض باتیں ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ علوم معارف کے مختلف بیان محتاج سننے والوں کی غذائیں ہیں، یہ بھی دیکھا ہوگا، ہم نے تو خوب دیکھا، اللہ کا شکر اللہ نے موقع دیا کہ بزرگوں کا انداز بدل جاتا تھا، کوئی بندہ خاص آ گیا نا بزرگوں کا انداز بدل جاتا تھا، تو وہ کیا ہے، اب مجمع چونکہ عمومی مجمع کے اندر ہر قسم کا بندہ آیا ہوا ہے، اب ہر ایک کی غذا مختلف ہے، مربی حقیقی اللہ کی ذات ہے، یہ حضرت سے خوب سمجھا اور اسی ذوق کے مطابق اللہ کو کہوا دیتے، اب اسی میں دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا ذوق نہیں ہے، ہمیں تو یہ اللہ کا عجیب نظام ہے، تو اس کو فرما رہے ہیں کہ تیرے لیے کیا ہے، جو تو کھا سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی بیان کسی اللہ والے کا ہو بھی رہا ہے اور جب سے بیٹھا ہوا فائدہ تو ہو جائے گا، لیکن تیرے لیے وہی ہے جو تو ہضم کر سکے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہوگا، اسی کو فرمایا کہ یعنی مزاج مختلف ہیں، ایسے استعدادیں مختلف ہیں، اس لیے ایک ہی شیخ کے جو متعلقین کی استعدادیں مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف، ہمارا زجیر رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے دیکھا نا کہ بعض اوقات جب اہل علم خاص آتے تھے تو عجیب ہوتا تھا، پھر بلکہ پوچھتے تھے، یہ کئی دفعہ سوال ہوا حضرت علم کہاں سے ملے گی، متحیر ہوتے تھے نا، بعض ایسے ایسے علماء کو میں جانتا ہوں جن کی ماشاءاللہ خوب شہرت بھی ہے، وہ بھی یوں جو ہے نا ایسے دعوتوں میں انگلی دیکھے نا، جب یہ پوچھا گیا علم کہاں سے ملے گی، میں قرآن سے، لیکن پہلے اتباع شریعت، اتباع سنت، تقوی اختیار کرو اور اللہ اللہ کرو، پھر تدبر کرو، آج فرماتے ہیں تقوی نہیں ہے، اتباع سنت نہیں، اتباع شریعت نہیں ہے، تقریر کا فن سیکھ لیتے ہیں، دل شک میں بھٹک رہے ہیں، تو تربیت تو پھر ہوگی جب آدمی کے اندر میں عزم ہوگا، اتقوا کا، اتباع سنت کا، اتباع شریعت کا. پھر بھی اللہ ہر ایک کے اس کی قوت ہاضمہ کے بقد اس کو تھا. پیچھے بھی عرض کیا ہم نے بہت سے دیکھے. اب استاد جی کی بات میں نے کی، جو استاد جی پہلے حضرت کے خلیفہ لاہور میں وہی تشریف لائے، برکت ٹاؤن میں چھوٹی سی مسجد تھی، ان پڑھ تھے وہ، قرآن سیکھ لی، اس لیے قاری کہتے ہیں بہترین قرآن، مزہ آتا ہے اسے قاری غلام تھا. ان کو بیان کی اجازت ہی نہیں تھی، حضرت کی طرف سے بیان کی اجازت ذکر کرو بس، اس لیے ان کے حلقہ ہی ہوتا تھا بس بیٹھے. وہ چند کلمات حضرت پہلے کہلائے کرتے تھے، بعد میں کبھی کرایا کبھی نہیں کہلوائے، شجرا پڑا ہے اور اس کے بعد خاموشی سے ذکر کر لیا ہوتا. مخصوص شریک ہوتے رہے یہاں پر آتے. اب چونکہ ان کی استعداد بیان کی نہیں تھی، اس لیے چونکہ عالم نہیں تھے، اس لیے سختی سے منع تھا کہ آپ نے بیان بس ذکر کرنا. اب جو ذکر سے استعداد بڑھتی تھی، حدی بن جی صاحب بھی جا کے ہفتے میں شریک ہوتے تھے، وہاں سے وہاں پر جا کے شریک ہوتے تھے، وہ بھی بڑے بڑے آدمی شریک ہوتے تھے. چھوٹی سی مجلس ہوتی تھی، وہ دیتے تھے وہاں پر شالمی کے اندر جو ہے نا، ان کے آفس تھا، اوپر ایک کمرہ تھا، بس وہاں اتوار کے دن جمع ہو جاتے تھے تھوڑی دیر ذکر کیا. اور اسی طریقے سے بنوا کے مختلف رشتے دار والے بھی دیکھے، جن میں سے ایک کی میں ذکر کرتا ہوں، حضرت فناف اللہ فرماتے تھے، وہ فروغ گنج میں فرنیسز پر کام کرنے والے تھے، خود فرماتے تھے کہ مجھے بھی تمنا، کاش مجھے پتا چلے میرا دل بھی ذکر کر رہا کہ نہیں کر رہا. اصل میں جب مجمع آتا ہے نا، ہر رشتے دار کے بندے ہوتے ہیں نا، کچھ بیٹھتے یوں 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 شروع ہو جاتے تھے، کسی پر کچھ کیفیت، کسی پر کچھ کیفیت، وہ دیکھ لیتے تھے ہر ایک. ایک تو وجد ہے، واقعی وجد ہے، یعنی واقعی جو ہے نا اضطراری طور پر اس پر جو ہے وہ ایک ایک جھٹکا لگا ایک آ گیا. ایک یہ ہے کہ اس سے اس کو جو مزہ ہے خود بننا شروع کر دیتا ہے، یعنی بعد میں خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جوں جوں کرتا رہتا ہے. یہ بھی دیکھا تاج کا پک مہمان خان میں تو شیخ مت ہے تو جی ہلکا ہے. ایک ساتھی آئے نئے تھے، انہوں نے بیٹھتے جو ہے نا پورے جسم کو یوں 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 مسکرائی. فرمایا اگر حرکت ذکر ہو تو راشا والا ذاکر ہوگا. حضرت کیا کہتے ہیں بار کا مختصر سی بات میں بات ساری سمجھ میں آ گئی. اگر حرکت کا نام ذکر ہے تو پھر راشا والا، یعنی یہ حرکت ذکر نہیں ہے، ارادے سے ذکر کرو، یعنی اپنے تصور کے اپنے ارادے سے ذکر کرو، اس کی تاثیر ہے. یہ کبھی ہوتا ہے، اچھا یہ بات یہ ہے کہ جو غیر اختیاری ہوتا ہے اس کو روکنا بھی مشکل ہے، اختیاری کو روکنا آسان. جیسے مجھ پر بھی یہ کیفیت آئی، میں خود پریشان تھا، یہ روکنا تھا، میں کلاس پر بیٹھا ہوں، میرا یہ اثر وہ علاج کراؤ یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں، ایسے جھٹکے لگتے نا سر سامنے کرسی پر. میں روکنا چاہتا تھا لگتا جی، سردیوں کا موسم دسمبر کا مہینہ سے روزے تو دے رہے یہاں پر جو ہے نا. اجے دمجیت صاحب بھی ساتھ تھے، شادہ فاٹک کے قریب مسجد چھوٹی سی تھی، میں نے کمبل لے کے بیٹھتا تھا، پھر بھی جھٹکے اتنے ہوتے تھے کمبل سے اندر سے مل رہا تھا. امیر صاحب نے خوب ڈانٹ پلائی، سن لو حاجی عزیز صاحب مسکراتے رہے، کیونکہ وہ استعداد والا بندہ نہیں تھا اس لیے کچھ نہیں کیا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ مجھ پر حضرت سے ملاقات کرنے کا وقت لگتا تھا. حضرت سے ملاقات جب ہوئی تو میں نے کہا حضرت جی میں تو تنگ آ گئے، بلکہ ہاں نماز کے لیے میں جو ہے نا جو میرے پاس پندرہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اس کو جو لگتا تھا جھٹکا نہیں. اوہ میں تو کیا کرتا تھا دیوار کے ساتھ گھر کے جھٹکا لگے تو دیوار کو لگے سب بنتے بنتے میں بالکل میں کھڑے دوں گا ہماری بات کی مسئلہ ادھر دیوار کے اوپر جائیں جب بھی کھڑا ہو. حضرت سے میں نے عرض کی تو میں تو سن گیا، حضرت نے فرمایا کہ یہ اضطراری چیز ہے ٹھیک ہو جائے گا، مجھے بھی لگتے تھے اور مجھے بھی فرمایا کہ کہا گیا ریاکار ہے جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو ایک بھاری برتن شخص تھا، میں نے کہا تم روک لے، میرے کو چڑھ کے بیٹھ گیا جھٹکا تو جا کے وہ کے بیٹھ گیا. تو یہ غیر اختیاری بعض کا ہوتا ہے اس کو، یہ ہے نا، اس کو حضرت نے ایک جگہ فرمایا ہے، یہ صفت خدا کا برق ایک کرنٹ ہے جو کہتے ہیں کہ جذباتی پیدا کرتا ہے، بعد میں استعداد ٹھیک ہو جاتی تھی. جیسے میرے بھائی جاب عثمان صاحب کو جھٹکے لگتے تھے، میں لے کر حاضر ہوا، حضرت نے فرمایا آپ کو جھٹکے لگتے ہیں جی، تو فرمایا کہ ایک انچ کے پائپ میں 2 انچ کا پانی چھوڑ تو کیا ہوگا جی. ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی چیز ہے، کمال کی چیز ہے، کمال یہ نہیں ہے، کمال ہضم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ اب ہے جا رہی تاریخ. حضرت یونس حضرت کے پیر بھائی میں نے ذکر کیا ماشاء اللہ، مدنی سے ہم کو لگے شاگرد، تو بھائی جاس من بیٹھے کو بھی جھٹکا کو لگا. اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انوارات تھا، یہ شیطان تھا آپ کو جھٹکے. یعنی ان اللہ والوں نے ہماری تربیت کر کے ہمارے اندر سے ان چیزوں کو نکال دیا کہ یہ چیز ہم نے، جن کو لوگ آج تصوف کے اندر زیادہ یہ کیفیات ہی ہیں، احوال ہی ہیں، یہ وجد ہی ہے. اب یہ وجد ہم نے تو خوب دیکھے ہیں، وجد کالنی ہمارے جو دیکھے ہیں کالنوں کو، امام داد رحمۃ اللہ علیہ بتائیے، وہ فرماتے ہیں اپنے زمانے کے اندر اگر دیکھنا ہے کہ صحیح وجد ہے، ان سب کو چڑھاؤ چھت پر، اس کی مڈیر نہ ہو. اب دیکھو کس کو آتا ہے، جس کو آئے گا نا اب آ جائے گا، بنایا ہوا بھی چلا جائے گا، مڈیر تو اس کی نہیں ہے، جھٹکا لگے گا تو کیا. اس کا مطلب ہے کہ نقال ہر زمانے میں رہے، یہ ان کا جملہ مفہوم جو عرض کر رہا ہوں یہی ظاہر کر رہا ہے. یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں، ایک تو یہ ظاہری کیفیات ہیں، ایک پھر علوم کی بات آتی ہے، وہ بھی ہر ایک کی اس کے مطابق ہوتی ہے. تو یہاں اس لیے یہاں پر یہ اختتام ہو رہا ہے، اس لیے ہر پہلو پر اس کتاب میں اس کو اس لیے تصوف ایسے نہیں کہا گیا کہ یہ اتر ایکسٹریکٹ ہے، اس میں ہر چیز کا بیان کیا گیا اس کے اندر جو ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے نا علوم و معارف کے مختلف بیان محتاج سننے والوں کے غذائیں ہیں، سوائے اس کے جو تو کھا سکتا ہے تیرے لیے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے اوپر سے گزر جائیں گے. لیکن جس کے اندر جتنی استعداد ہے وہ اس سے اتنا ہی فائدہ لے گا. اللہ والوں کے یہ ارشادات جو ہیں ان کے لیے ایسے، جیسے بدن کی غذا ایسے روح کی غذا ہے، تو اللہ والوں سے لینے کی چیز کیا ہے، اللہ سے یہ مانگا جائے جو ہماری روح کے لیے ہمارے دل کے جو مناسب ہے وہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور وہ صلاحیت عطا فرمائے. اصل جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ ان ساری کیفیات سے بھی وہ شوق، وہ جذبہ، ان سب سے وہ یہ ہے کہ پھر آئیں کس پر آئیں، تو اللہ کے تقرب والے اعمال شریعت مطہرہ پر جو ہے، یہ اللہ کا شکر ہے حضرت سے خوب سمجھا کہ اس پر پرکھا اس پر جائے گا کہ شریعت پر کتنا چلنے کی استعداد آئی، گناہوں سے بچنے کی کتنی استعداد آئی، تو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی استعداد مل جائے، اللہ کی اطاعت کی استعداد مل جائے، جو میں نے اجی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا اس کے تجربہ ظاہر میں فرمایا فنا فضلا. ہم سمجھتے تھے کہ بالکل مغلوب الحال ہوں گے، بالکل پوری طرح ماشاءاللہ بڑا جری اور بڑا ان کے چہرے پر ایک عجیب ایسی ہوتی تھی، کیا تھا کہ شریعت پر چلنے کی ایسی استعداد بن گئی تھی کہ باریکیوں تک اس پر وہ چل رہے تھے. خود کیفیت نہیں ہے لیکن اس ذکر کی برکت سے وہ صلاحیت آ گئی تھی، وہ ہم نے حاصل کر. اس لیے ہم ذکر کی مجلس میں شریک ہوں جہاں بھی یہاں بھی، تو دل کے اندر ٹٹولے کوئی اور غرض ہو تو اس کو دل سے ہم نکال دیں. ایک ہی غرض ہو کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت آ جائے کہ اللہ کے تقرب، اس کی رضا، اس کی خوشنودی والے اعمال کرنے آسان ہو جائیں، اس کے ناراضی والے اعمال سے بچنے والے بن جائیں. یہ ایک باب ختم ہوا، آگے پھر انشاءاللہ تیسرا باب جو ہے شروع ہو رہا ہے، شکر کے بیان میں ہے. تبعید تو بعد میں ہوئی لیکن اس میں الحمدللہ پوری تصوف کے سارے پہلو آ رہے ہیں. اللہ ہم سے صحیح طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس کا مستقل حکم بھی ہے، وذکر ربک فی نفسک، تدرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدوب والآصال ولا تكن من الغافلين. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلی میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد وسا لیں. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، اس کا مفہوم ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تنہائی کے اندر علیحدگی میں. یعنی یہ جو صلاحیت حاصل کرنی ہے نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے، شیطان کی جالوں سے بچنے کے لیے، اس کے داؤ سے بچنے کے لیے، ماحول کی غالب جو گندی فنائیں مادی فنائیں ان سے بچنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں تنہائی میں کچھ وقت نکال کر اپنے دل کے اندر اللہ کے مبارک نام کو رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. یہ تصور کا ذکر ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، خوشنما حروف، جو رنگ جس کو اچھا لگے. فتبارک اسم ربی کا، فرما رہے ہیں کہ رب کا اسم بڑا برکت والا ہے. اس برکت والے نام کو دل پر لکھ کر اس کی دل کے اندر تکرار اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی، جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں ایسے یاد رہے کہ اس کی ہر اطاعت پر آتے چلے جائیں، ہر نافرمانی کو چھوڑتے چلے جائیں. اللہ سے مانگے جو مقصود ہے وہ دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں گے.
من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح ما شأن كل ولاة كلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إله إلا أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته للذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا بالقوم الكافرين. يا الله اپنی بارگاہ میں یا اللہ ہمارے ذکر کو بیٹھنے کو اے اللہ حضرت کی باتیں سننے کو بارگاہ میں قبول فرما. اللہ رمضان کے انوارات نصیب فرما دے، یا اللہ روزے کے انوارات نصیب فرما دے، یا اللہ تراویح کے انوارات نصیب فرما دے. اللہ جتنا رمضان باقی ہے، جتنے روزے باقی ہیں، جتنے ایام جتنی گھڑیاں باقی ہیں، یا اللہ ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ذکر کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم انا نسالك من خير واسالك نبذك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر واستعاذك نبذك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان عليك البلاغ، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، امين يا رب العالمين. صلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.
جزاك الله خيرا.